قال الله تعالى فرجه الشريف عباد الله أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الأعمال في هذه الشهر الورع عن محارم الله قاله المولانا ومقتدانا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عليكم السلام ورحمة الله ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے اور ایک مشہور حدیث ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح حضور پاک نے فرمایا جس طرح رمضان کا مہینہ دیگر سال بھر کے تمام مہینوں میں افضل ہے اسی طرح فرمایا کہ ماہ رمضان میں جو جمعے کے دن آتے ہیں یہ دیگر تمام جمعے کے دنوں سے افضل ہیں اور خاص کر پھر اس کا جمعۃ الوداع ہے تو آج پہلا جمعہ ہے جس کی سعادت ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے کہ اس جمعے کے دن نماز جمعے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں امامیہ بریشیہ کے مرکز میں انشاءاللہ مولا کائنات نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں بہترین عمل کیا ہے جو ہم انجام دیں روزہ تو ہم رکھتے ہیں الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں اور بھی بہت سارے مستحبات پر عمل کرتے ہیں لیکن اس میں افضل ترین عمل کیا ہے ماہ رمضان میں افضل الاعمال فی هذه الشهر الورع عن محارم اللہ مولا کائنات نے فرمایا اس مہینے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ان کاموں سے پرہیز کیا جائے جن کے بارے میں خداوند عالم نے جن کو حرام قرار دیا ہے اب یہ کہتے ہیں حرام تو یہ عیون اخبار رضا کی حدیث ہے حرام تو صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کا ناحق نہ کھا رہا ہو یہ تو کھلا حرام ہے باتوں کے حرام باتوں میں بعض اوقات ہم حرام کا ارتکاب کرتے ہیں اپنی گفتگو میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو حرام ہیں مثلا کسی شخص کی پیٹ پیچھے بدگوئی کرتے ہیں اس کے بارے میں بری بات کہتے ہیں اگر وہ اس میں ہے تو غیبت ہے اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تہمت بھی ہے غیبت بھی ہے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہمارے ہاتھ پیر ناک آنکھ کان ارادے نیت انسان چلتا اٹھتا بیٹھتا یہ ساری چیزیں کیا ہیں غور کرے تو چھوٹی چھوٹی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جو حرام کے دائرے میں آ جاتی ہیں بعض اوقات انسان بولتے ہوئے خیال نہیں رکھتا ہے اور جو حق و انصاف کی بات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کر پاتا ہے بعض اوقات سنتے ہوئے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات دیکھتے ہوئے بھی ایسا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات انسان جو ہے بہت سے مسائل جس کو سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جبکہ وہ حرام خدا میں شامل ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ اس مہینے میں فرمایا مولا کائنات نے سب سے اعلیٰ اور افضل عمل یہ ہے کہ انسان حرام خدا سے محارم اللہ سے بچے اور پرہیزگاری اختیار کرے دوسرا کیونکہ بہار قرآن کہا ہے ماہ رمضان کو اور قرآن پڑھنے کی اہمیت بہت زیادہ بتلائی گئی ہے ایک آیت کو کہا کہ ختم قرآن کے مقابلے میں درجہ دیا گیا ہے بہت سے لوگ جو کہ قرآن پڑھنا نہیں جاتے پہلے بھی عرض کیا تھا روزمرہ سورے تو ان کو آتے ہیں وہ بھی تو قرآن ہی ہے نا وہ سورے کوئی قرآن سے الگ تو نہیں انہی سوروں کو بھی تو پڑھ سکتے ہیں اب جو ہے قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا کیونکہ ایک مسئلہ یہ چلا رہتا ہے یہ ایک عام مزاج بن گیا ہے میڈیا بھی کرتا ہے سوشل میڈیا بھی اور ایک ہم ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجس ایک مخلوط معاشرے کے شہری ہیں جہاں ہماری یعنی پروان ہم اس طرح چڑھے ہیں بچپنے سے ہم اس طرح بڑے ہوئے ہیں کہ مختلف خیالات مذہب کی تشریحات اور مسالک کی باتیں ہمارے کانوں میں آتی رہتی ہیں تو اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں تو ایک بڑی زور لگی رہتی ہے ختم قرآن ختم قرآن ختم قرآن ختم قرآن کہتے ہیں اس مہینے میں اتنے قرآن ختم کر لیے آخر یہ ختم قرآن کوئی مقام و منزلت کا نام ہے کوئی شرف ہے کوئی فضیلت ہے کوئی بڑائی ہے یا یہ ختم قرآن صرف اور صرف ایسے پڑھ کے جانا کوئی بہت بڑا کمال ہے یا اہل بیت کی نگاہ میں قرآن کی تلاوت ماہ رمضان سے اور غیر رمضان سے مراد کیا ہے ہم پہلے سیرت اہل بیت میں دیکھیں گے کہ خود اہل بیت جو کہ قرآن ناطق ہونے کے باوجود قرآن صامت کی پابندی سے تلاوت کرتے تھے، قراءت کرتے تھے، پڑھتے تھے اور ترغیب دیتے ہیں، یعنی کہ صرف ہمیں بتایا فضیلت پڑھنا یہ ہے، ختم قرآن کرنے کی فضیلت یہ ہے، سیکھنے کی، خود پڑھتے تھے، خود قرآن ہے، خود مفسر قرآن ہے، کیا فرمایا تھا مولا کائنات نے کہ میں اس کا ترجمان ہوں اس قرآن کا. تو اگر ہم ان ہستیوں کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ظاہری تلاوت نہیں کرتے تھے صرف یعنی کہ قرآن کی عبارت پڑھیں، آیتیں پڑھ پڑھ کر ختم کریں، بلکہ قرآنی آیات پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جس کو تدبر کہا جاتا ہے، کہ سمجھے کہ آخر کیا ہے، اس کے اندر میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، تفکر و تدبر جس کو کہا گیا، جس کو کہا بڑی عبادتوں میں سے شمار قرار دیا گیا ہے تفکر و تدبر کو. پھر یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، ہدایت لینے کی کوشش کرنا ان آیات کے اندر سے. اس لیے قرآن نے خود بھی کہا کہ آپ مجھے پڑھتے ہیں نا تو ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھیں، جلدی میں ختم کرنے کے پیچھے نہ لگیں. ختم قرآن کرنا ہے تو جلدی بڑھ 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 کرے نہ کریں. یہ رتل القرآن ترتیلا کا، ترتیل نے آہستہ آہستہ ٹھہر کے، یہ ٹھہر اور آہستہ پڑھنے کے ایک تو خود پرکشش ہے، جاذبیت ہے اس کے اندر، ایک کشش اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے. آداب بے قرآن بھی یہ ہے کہ اس کو جلدی، جیسے اخبار پڑھ رہے ہوں یا کوئی کہانی پڑھ رہے ہوں نہ ہو، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ پڑھا جائے. اس کے علاوہ یہ تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا خود غور و فکر کے لیے بھی جگہ پر فراہم کرتا ہے. آیت میں نیچے جو پڑھا ہے بندہ، اس کے اوپر تھوڑا سا اپنی کیا ہے عقل بھی استعمال کر سکتا ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال عرض کروں گا، آٹھویں امام علی ابن موسر رضا صلوات اللہ وسلم علیہ. اب دیکھیں قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ آیا ہے یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو. امام عالی مقام آٹھویں امام کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی تلاوت کرتے تھے امام عالی مقام، یہ قرآن ناطق قرآن صامت کی تلاوت کرتے تھے، اور جب بھی یہ آیت پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنو تو رک جاتے تھے امام عالی مقام. رک کر کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں پروردگارا بار الہ، حاضر ہوں. یہ ایمان والوں سے مخاطب ہے نا، یا ایھا الذین آمنو. یا ایک جگہ میں فرمایا کہ جب تلاوت کرتے تھے تو ہمیں ہدایت دی کہ آیت غضب آئے تو رکو، خدا سے پناہ مانگو، آیت رحمت آئے تو رک جاؤ اور خدا سے دعا کرو کہ وہ رحمت آپ کے شامل حال ہو، نعمتوں کا ذکر ہو تو رک جاؤ اور خدا سے دعا کرو کہ خدایا یہ نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں، اگر گمراہیوں اور بدبختیوں کا ذکر ہو کسی قوم کے بگڑنے کا یا کسی مسئلے میں تو اس وقت رکو اور خدا سے کہو کہ خدایا مجھے ان گمراہیوں سے بچا کے رکھنا. آپ دیکھیں کہ شب عاشورا سید الشہداء امام عالی مقام نے مہلت مانگی تھی شب عاشورا، تو ان مہلت مانگتے ہوئے کچھ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ بھائی یہ مہلت کس لیے مانگی جا رہی ہے، مطلب ہماری جنگی تیاری نہیں ہوئی، ہمارا اسلحہ تیار نہیں ہوا، یا ہمارا کوئی لشکر نہیں آیا ہے، ہماری فوج تیار نہیں ہے، ابھی کیا مسئلہ ہے مولا، آپ کیوں مہلت مانگ رہے ہیں دشمن سے؟ حالانکہ وہ بھی دشمن کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنگ صبح تک کے لیے ٹال دو، انتظار کرو. یہ انتظار کے پیچھے خود بیان فرماتے ہیں میں یہ جو مہلت مانگ رہا ہوں دشمن سے تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ کوئی کمزوری خامی کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی میرے پاس ایسی کمی نہیں ہے جس کو پورا کروں گا اس دوران میں، ایسا نہیں ہے، میری تیاری نہیں ہے، میرے اصحاب کی تیاری نہیں، ان کو تیار کرنا ہے، یہ نہیں ہے مسئلہ، یہ نہیں. خود فرمایا اس کے اندر کیا فرمایا کہ خدا جانتا ہے، یعنی حکم دیا تھا کس کو، جو لشکر کے علمدار اور سردار اور سربراہ اور چیف آف کمانڈ تھے علمدار عباس علیہ السلام، کہا کہ آپ جا کے، علمدار آپ جاؤ دشمن سے کہو کہ بھائی کل تک کے لیے جنگ کو ٹال دو. کیوں ٹالنا ہے؟ وَهُوَ يَعْلَمُ، خدا جانتا ہے. کیا جانتا ہے خدا؟ انی احب الصلاۃ، انی احب الصلاۃ، میں نماز کو کتنا پسند کرتا ہوں، بندگی، احب الصلاۃ، یعنی پاس یہ جنگ سے پہلے، کیونکہ جنگ میں موت و حیات کا معلوم نہیں ہے، اور پھر اس جنگ میں تو 100% یقینی ہے کہ بھائی کل سب نے شہید ہی ہو جانا ہے، بچنا کسی نے نہیں ہے. تو فرمایا احب الصلاۃ لہ، میں اس کی بندگی اور نماز و دعا کے لیے کتنی جو ہے عشق رکھتا ہوں. یعنی میرا محبوب ترین کام میری زندگی کا امام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کی بندگی و نماز پڑھوں. پھر فرمایا وہ تلاوت کتاب ہی, اور قرآن مجید کی تلاوت محبوب ترین کام جس سے میں عشق کرتا ہوں. یعنی امام حسین جس کام سے عشق کرتے ہیں, جسے پسند کرتے ہیں, جس کے لیے دشمن سے وقت مانگ رہے ہیں اپنی زندگی کے حیات طیب و طاہر کے ظاہری آخری عرصے میں, کہہ رہے کہ مجھے تلاوت ہے. خود قرآن ناطق ہیں, خود ترجمان قرآن ہیں, خود اس بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں جہاں وحی کا نزول ہوا ہے. وہ ہستی وہ ناطق قرآن کہتے ہیں قرآن صامت کی تلاوت کو میں میرا محبوب ترین کام جس سے عشق رکھتا ہوں وہ قرآن صامت کی تلاوت ہے. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کو اگر فرصت ملی ہے ایک آیت ایک ختم قرآن کے برابر درجہ اور فضیلت اور مقام و ثواب کی, تو اس ایک آیت کی تلاوت کریں, بے شک جو ہے اس پہ تھوڑا غور و فکر کریں. مثلا وہ سورے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, یعنی لمبے کام پہ نہیں جاتے, وہ سورے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ صحیح ہمیں معلوم ہونا چاہیے, یاد ہونا چاہیے, زبانی طور پر حفظ ہونا چاہیے. علیکم السلام. جب میں پڑھ رہا ہوں قل ہو اللہ احد, مجھے پتا ہو اس دوران کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں کسی زبان کا ایک اجنبی لفظ میں نے رٹا ہے تو وہیں پڑھ رہا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم, معلوم ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں, خدا سے کچھ مانگ رہا ہوں, خدا سے کچھ بارگاہ میں کچھ عرض کر رہا ہوں, کیا چیز کر رہا ہوں, صراط مستقیم ہے کیا, اتنی تو ہم سمجھ سکتے ہیں, اس لیول کی تو ہمیں قرآن کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں. چوتھے امام کی سیرت میں چلتے ہیں. چوتھے امام کی سیرت میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے امام جب سورہ حمد پڑھتے تھے اور پہنچتے تھے مالک یوم الدین, تو کہہ رہے خاص کیفیت اس وجود طاہر و اطہر و مطہر, اس عظیم ہستی کے جو کی ہستی الہی کے کن حقیقت کے قریب ہیں وہ, اور جانتے ہیں اس خدا کی وہ تجلی ہیں, اس کی صفات کی تجلی کامل و اکمل ہیں, جلال و جلال و عظمت الہی کو وہ سمجھتے ہیں. جب مالک یوم الدین پڑھتے تھے تو اس مالک یوم الدین کی عظمت کے سامنے پورے وجود پر ایک خاص قسم کی تواضع, انکساری, خضوع, خشوع اور ایک کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اس اطراف میں جو بیٹھے ہیں لوگ وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ طاہر و مطہر جسم کے اندر اس وقت جو کیفیت ہے یہ وہ نارمل کیفیت نہیں ہے. چوتھے امام جو عام کیفیت میں ہمیں نظر آ رہے تھے اس وقت نہیں ہے, جب کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین ایک دم سے پورا وجود بدل رہا ہے. آپ اندازہ لگا لیں یہ چیزیں, اب ان ہستیوں کی لیول پہ تو وہ تو عظما وہ اولیاء ہیں, وہ تو ہم سمجھ ہماری قوت پرواز نہیں ہے وہاں تک کہا نا کہ کوئی ولا یرقا الی الطیر, مولا کائنات نے فرمایا نازو بلاغہ میں کہ اس تک تو کوئی پرندہ, کوئی فکری پرندہ, کوئی فلسفی, کوئی دانشور, کوئی عالم وہاں تک تو فکری اعتبار سے پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. ولا یرقا الی الطیر جیسا مقام ہے ان کا, ہم تو پوچھیں, ہم تو وہ جو دامن کوہ میں نیچے جو اوپر سے تھوڑا بہت جو پہنچتا ہے اس تک مشکل سے ہماری رسائی نہیں ہوتی, ہم اس سے بھی کوسوں دور ہے. لیکن جو علماء, کیونکہ یہ مقام مومنین کا ہے, یہ مقام مومنین کے لیے رکھا گیا ہے اور مطلوب بھی ہے, مطلوب ہے مطلب کہ ہم سے کہا گیا ہے آپ کا یہ مقام ہے اس کو حاصل کرو, یہ آپ کے لیے رکھا ہے, خدا نے بھی رکھا ہے, انبیاء نے بھی, اولیاء نے بھی, قرآن بھی رکھا ہے, قرآن نے بھی رکھا ہے. بے شک اس لیول کی کیفیت کی اس جلال و جمال الہی کا مشاہدہ کرتے ہوئے طاری ہو جائے اس سے تو ہم بہت دور ہیں, لیکن کم سے کم اس کی خدائی کے جلوے کا احساس کائنات کے اندر اپنے وجود کے اندر جو تجلی ہو رہی ہے, جو منعکس ہو رہی ہے, جو دکھائی دے رہی ہے, خود ہمارا اپنا وجود, اس کو تو ہم محسوس کر سکتے ہیں نا. کیا ایسے لوگ ہیں؟ جی آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں, ہمارے علماء اور عرفاء, زاہدین, عابدین جن کی کہانیاں آپ سنتے ہیں وہ اس مقام میں ہیں, آپ یقین کریں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک عرصہ ہمیں توفیق ملی صبح کی نماز جو آخری وقت میں قضا سے بس صرف کچھ منٹ پہلے آیت اللہ بہجت اپنی مسجد میں قائم کرتے تھے, تو ہم تو نماز پڑھ کے درس کے لیے حرم کی طرف جا رہے ہوتے تھے، راستے میں ہوتی تھی مسجد تو آپ یقین کریں اندر آواز آتی تھی قد قامت الصلاۃ، دوڑ کے جاتے تھے کتابیں چھوڑ کے، پیچھے صفوں میں کھڑے ہو جاتے تھے. آپ یقین کریں جب آیت اللہ بہجت قرات کرتے ہوئے پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک خاص کیفیت ہوتی تھی، کبھی وہ آواز جو نکلتی ہے محسوس ہوتا تھا یہ آواز ان کے حلق سے نہیں آ رہی، ان کی زبان سے نہیں، کسی اور جگہ سے آ رہی، کسی غیر مادی کسی دنیا سے یہ آواز گونج کر کے آ رہی ہے. واقعا محسوس ہوتا تھا انسان کو، خود ان کا وجود، ان کا آواز، ان کی سب کچھ بدلی محسوس ہوتی تھی. پوری سورہ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچتے تھے ایک دم سے، بعض اوقات ایک کراہنے کی یا چیخنے کی یا فریاد کی، ایک جو انسان ہوتا ہے نا جب بالکل عاجز ہوتا ہے، انسان جب بالکل گڑ گڑا رہا ہوتا ہے کسی کے سامنے، ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے، کیسی کیفیت ہوتی ہے اس کی، آواز کا لہجہ تلفظ سب کچھ بدلا ہوتا ہے نا، وہ کیفیت ہمیں محسوس ہوتی تھی، آپ یقین کریں. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں، یہ مقام ہم سب کے لیے رکھا ہے، صرف یہ نہیں کہا ہے کہ فلاں تھا تو فلاں ہے تو فلاں نے کیا فلاں، فلاں میں ہم بھی ہو سکتے اگر ہم تھوڑی کوشش کریں گے، یہ مقام ہمارا مقام ہے، ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں صرف یہ نہیں کہا ہے کہ آپ دوسروں کے مقام کا صرف ذکر کرو، تعریف کرو، واہ واہ کرو، محفل کو نورانی کر کے گھر چلے جاؤ، نہیں، خود اپنے وجود میں لانے کی بھی کوشش کرو. تو اسی طرح جو ہے چھٹے امام کے بارے میں، یہ اصول کافی سے میں نے پڑھی جو چوتھے امام کے حوالے سے مالک یوم الدین والی ہے، چھٹے امام کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب چھٹے امام بعض اوقات نماز میں جب سورہ پڑھنے لگ جاتے تھے، کسی سورے کو پڑھتے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی غیر معمولی کیفیت طاری ہو جاتی تھی امام کے اوپر کہ نماز ختم ہونے کے بعد اطرافی دیکھتے تھے کہ امام صحیح و سالم ہیں یا امام کی روح کہیں پرواز تو نہیں کر گئی ہے، کیونکہ وہ کیفیت سے نمازی یہ محسوس کرتے تھے یا سامنے جو بیٹھے دائیں بائیں محسوس کرتے تھے کہ کان نہ ہو امام تو رہے نہیں، اب یہ جس کیفیت میں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اب بعض تعبیرات آئی ہیں، علماء کی تعبیرات ہیں، میں اس لیے بیان کرتا ہوں، جیسے کہ کسی اونٹ کو نہر کیا جا رہا ہے، یعنی گریہ، بکا، خضوع، خشوع، وہ کیفیت، وہ لذت، جب عظمت و جلال الہی و جمال الہی اور حسن الہی کا مشاہدہ ہو رہا ہو، عبد و معبود کے درمیان رابطہ بحال ہو جائے، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں، اب معبود کے ساتھ براہ راست سامنے کھڑا ہو اس کے حضور میں، اس کی عظمت و جلالت کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح کا خضوع آئے گا، کیسے خشوع آئے گا. ہم روزمرہ زندگی میں دیکھیں کسی بڑی شخصیت، ہم جیسا انسان ہی ہے نا، بڑی شخصیت کیا ہے، ہم جیسا انسان ہی ہوگا، اس کے سامنے ہماری بعض اوقات کیفیت کیسی بن جاتی ہے. یا ایک اور تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، جب آپ زیارات پہ جاتے ہیں، جب آپ خانہ خدا کے لیے مشرف ہو جاتے ہیں، بیت اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں، روضہ رسول کے سامنے پہنچتے ہیں، جب آپ کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، قم جاتے ہیں، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے انسان کے اندر، انسان عادی بن جا کے روٹین بنا لے اپنے لیے، وہ تو پھر ہر چیز اس کے لیے روٹین بنے گی، وہ تو امام کل ظہور ہوگا تو بھی روٹین کا معاملہ بنے گا، وغیرہ اگر انسان واقعا اس معرفت کے ساتھ جا رہا ہے اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی ہے، بدلا ہوا ہوتا ہے، کم سے کم وہ لمحے وہ گھڑیاں بدلی ہوئی ہوتی ہیں. میں جب حج کے لیے گیا تھا تو پہلی مرتبہ جب روضہ رسول کے گنبد پر نظر پڑی تھی، کیونکہ ہم بائی روڈ جا رہے تھے شام اور اردن سے، آپ یقین کریں ہماری کیفیت بالکل بدلی ہوئی تھی، بس کے اندر سب رو رہے تھے، سارے حاجی رو رہے تھے، کیوں؟ فرد جذبات سے، یہ گریہ کیا تھا؟ عاشقانہ تھا، معرفت والا تھا. واقعا ہم وہ نہیں تھے جو ہم چلے تھے، اور ہم آج وہ نہیں ہیں جو اس وقت وہاں پر تھے، بدلے ہوئے تھے ہم، ایک روحانی عروج پر تھے، ایک روحانی ایک خاص لیول پہ کھڑے تھے. یہ کیفیتیں انسان میں طاری ہو جاتی ہیں، اور یہ ماہ رمضان میں مطلوب ہے. قرآن کی تلاوت سے مراد سیرت اہل بیت میں جو قرآن کی تلاوت ہے وہ یہ ہے کہ آیتیں پڑھے. علامہ اقبال کے بارے میں کہتے، ہم نے سنا ہے، خدا جانتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ کہتے ہیں، اور ان کے اشعار سے یہ بات منعکس بھی ہوتی ہے، معلوم بھی ہوتا ہے، فارسی کے اشعار سے بھی اور اردو والے اشعار سے بھی، کہ علامہ اقبال جب قرآن پڑھتے تھے تو اتنا گریہ ہو جاتا تھا. یہ گریہ کسی، ہو سکتا اپنے گناہوں پہ گریہ کرتے ہوں، عظمت الہی کے اس میں, یہ عاشقانہ گریہ ہو سکتا ہے فرط جذبات والے کہ قرآن کے ورق تر ہو جاتے تھے اس سے. اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جن کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہے آئی ہیں ہمارے پاس. تو لہٰذا جو قرآن مجید کی تلاوت سیرت اہل بیت میں ہے وہ اس طرح ہے کہ انسان غور و فکر کے ساتھ پڑھے, انسان توجہ کے ساتھ پڑھے, سمجھنے کی کوشش کرے آیات کے اوپر, اس کے ترجمے کے اوپر, تاکہ جو ہے انسان کے اوپر یہ جو ہدل الناس ہے یہ کتاب ہدایت لے لے انسان. ہدایت لینا ہے نا یہاں سے, ہدل الناس ہے یہ قرآن مجید, تو ہدایت لینا یہاں سے مطلوب اور مقصود ہے. بہت ساری اور بھی نکات ہیں لیکن ان نکات کی طرف آپ ہم نہیں جاتے ہیں اور آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک آخری ذکر کروں گا کہ جنگ صفین میں جب جنگ ختم ہو گئی, ایک لمبی جنگ تھی, طویل جنگ تھی, کافی لوگ شہید ہوئے اس میں, جنگ ختم ہو گئی تو مولا کائنات نے خطبہ دیا, یہ نہج البلاغہ میں ہے, خطبہ نمبر 180 غالباً ہے. اس کے اندر جو جنگ میں شہید ہوئے جو باوفا اصحاب تھے, بامعرفت لوگ تھے, ان کا ذکر کرنے لگے کہ کیسے تھے, کون تھے وہ بیچارے شہید ہو گئے یا گئے, جو بھی الفاظ تھے وہاں پر کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں غور کریں, اور ان کی ہر ایک کی کوالٹی بتاتے ہیں, صفت خصوصیت کیا تھی. یعنی اگر یہ شہید ہوا, آج مولا ان کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں, تو آخر اس بندے کے اندر صفات کیا تھی, کوالٹیز کیا تھی. اب کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اوہ علی اخوتی اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموه. اللہ اکبر. مولا پہلی صفت ان شہیدوں کی جن کو کہا میرے بھائی, اخوانی میرے بھائی جو شہید ہو گئے, بھائی کہا, آہ میرے وہ بھائی جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اس پر عمل کیا اور اس پر پھر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے, اپنے فرائض پر غور کیا, سمجھ گئے تو پھر اسے ادا کر دیا. صرف یہ نہیں کہ درس لے لیا, درس میں سمجھ لیا, عمل نہیں کیا, قرآن پڑھ لیا, سمجھ لیا, عمل نہیں کیا. مولا صفات بیان کر رہے ہیں. نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 180 میں وہ جو صفین میں رکاب مولا میں شہید ہو گئے جن کو مولا نے کہا میرے بھائی, بڑا اعزاز ہے. ہماری طرح تو نہیں ہے کہ ہم اپنی ٹیم کے بندوں کو خوش رکھنے کے لیے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں, میرا بھائی ہے یار, تو میرا جگری یار ہے. نہیں, یہ اہل بیت ہیں, ینطق عن الہوا ہے. جب مولا نے ان کو کہا میرے بھائی, مطلب وہ اس مقام میں تھے, وہ اس لیول پہ پہنچے تھے کہ بھائی کہلا سکیں, کس کے لیے, مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین ناطق قرآن حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ. اب ایک سوال کرتے ہیں خود سے اور آگے بڑھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اس خطبے کو, وہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ کسی اور مریخ یا کسی اور دنیا سے آئے ہوئے لوگ تھے؟ ہم جو صحیح لوگ تھے, ہم جو صحیح نارمل لوگ تھے, خاندانوں کے بیک گراؤنڈ دیکھو تو پیچھے جا کے ایک جگہ اکثریت کے پیچھے جا کے مشرکین و کافرین و زندیق و یہ نظر آئیں گے, وہ جدی پشتی کوئی مسلمان بھی نہیں تھے, وہ کوئی پیچھے جو ہے نا کوئی دس نسلیں پیچھے تک اسلام والا نہیں تھا ان کے پاس, ایمانی جذبہ نہیں تھا کہ کہیں ان کی تربیت ہوئی تھی, دس نسلوں کی تربیت سے یہ آئے, ایسا نہیں ہے. ان میں سے بعض یہ کہ جن کے بعض کے باپ جو ہے مشرک تھے, بعض کے دادا مشرک تھے, مشرکین کی نسلیں تھی. نور ایمان پھوٹا, نور ولایت پھوٹا دل کے اندر, کردار میں ڈل گیا اور اس مقام میں پہنچے کہ کائنات کے مولا ان کو کہے میرے بھائی. یہ مقام کیا ہم نہیں حاصل کر سکتے؟ وہ کوئی الگ دنیا کے ہیں؟ نہیں ہے. آج ہم میں سے کوئی بھی, یہ اسی لیے فرمایا کہ آخر زمانے میں میری امت کی تعریف کی رسول اللہ نے, کہا کہ تم لوگ میرے صحابی ہو, وہم اخوانی, یہ لفظ استعمال کیا رسول اللہ نے, کیونکہ اصحاب جو صحابی ہیں جن کو اعزاز ہے, صحابی ہونے کا مقام ہے ان کی, ظاہر ہے صحابت رسول میرا, تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابی براہ راست آپ سے لے رہے ہیں, براہ راست آپ کے حضور ہیں, آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آپ کے زیر سایہ ہیں, آپ کی کملی تلے ہیں ہماری اردو کے حساب سے. تو کہا کہ ہم سے بھی بڑھ کر, वो जो आखिरी जमाने में आएंगे, कहा हां तुम मेरे सहाबी हो, वो मेरे भाई हैं। कौन ये? या हमारे और आपके बारे में फरमाया। बस मालूम हुआ कि ये मकाम कि हम भी आज भाई बन सकें, हमें भी ये इनवान मिले कि इमाम जमाना कहे मेरे भाई है, ब्रेशा में रहने वाले मेरे भाई, न कहे मेरे मानने वाले, मेरे चाहने वाले। हमारे लिए तो यही काफी है, एतराफ करे एक, हम ये एतराफ अइम्मा से ले सके, ये इनवान और टाइटल अपने नसीब कर सके कि कहे तुम हमारे हो। बाबा बात भाई का तो बहुत बड़ा मकाम है। तो आज भी ये मकाम खत्म नहीं हुआ, एक्सपायर नहीं हुआ है, तारीख खत्म नहीं हो गई इसकी, मौजूद है अभी भी। ये इनवान हम हासिल कर सकते हैं। और ये माह रमजान और इस तरह के जो महीने हैं, ये बेहतरीन मौका और फुर्सत है इस मकाम को पाने के लिए। कुरान मजीद की तलावत की बात हो रही थी, इस आयत के साथ इस खुतबे का इख्तिताम करते हैं कि कुरान मजीद ने फरमाया किताबुन, जहन में रखो कयामत तक आने वालों इंसानों, किताबुन अंजलनाहु इलैका, ये किताब हमने नाजिल किया है आपकी तरफ, रिश्ते तोड़ के नहीं आई है, रिश्ता अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है इस किताब का। ये इस किताब को नीचे भेजा है, मतलब ये नहीं ऊपर से राबिता खत्म किया है, नहीं, ऊपर से ये रस्सी हब्लुल्लाह और हब्दुल मतीन के साथ जुड़ी हुई है ये किताब, थामोगे ऊपर आ जाओगे। किताबुन अंजलनाहु इलैका, ये किताब आपकी तरफ भेजी है ताकि क्या करें आप, लितुखरिजन नास मिन अद्दुलमात इलन नूर, ताकि लोग अपने आप को तारीकियों से, जहालतों से, गुमराहियों से निकालें, नूर की तरफ लेके आ जाएं। ये तमाम हस्तियां अव्वलुना नूर है, औसतुना नूर है, आखिरना नूर है, किताब नूरुल्लाह है, और इन सब से ऊपर क्या है, नूर परवरदिगार अज़्ज़ व जल है, क्योंकि ये सारे अनवार वहां जुड़े हुए हैं। मंबो मरकज क्या है, अल्लाह की जात है। फरमाया कि हमें इस नूर के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये अनवार भी, ये किताब नूर भी। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 14 थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदकल्लाहुल अलील अज़ीम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।